جاگز تمنی سورہ کوثر
یا گناہ ہے شام و سحر زہر اپنے نبی جانے پیغمبر یا گناہ ہے شام و سحر.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاء رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. سلام عليكم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں حضرت کے لقب محدثہ کی، جس کو ائمہ نے آپ کے زیارت نامے میں آپ کو اس لقب سے یاد کیا، السلام علیہ کی ایتہا المحدثہ. محدثہ اور محدثہ دونوں لقب ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ انسان اپنے عقل اور شعور کی منزل کو بلند کرے تاکہ ان مقامات کو درک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو سکے. ایک مطلب اور عرض کیا تھا، صرف اشارہ کروں گا کیونکہ بعض احباب نے سوال کیا تو ہو سکتا ہے کسی اور کے بھی ذہن میں یہ مطلب باقی، کہ مکتب اہل بیت اطہار جب ہم نے کل بات کی کہ حفظ قرآن کے اعتبار سے ہمارے مکتب میں جو روایات ہیں وہ حفظ بمعنی یہ زبانی یاد کرنا یا جس کو ہمارے ہاں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے رٹا لگانا، ہمارے جو روایات ہیں مکتب تشیع کی ان سے یہ مطلب ثابت اس طریقے سے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں حفظ سے جو مراد لی گئی ہے بنیادی طور پر، اس سے مراد قرآن سے انس پیدا کرنا اور قرآن سے ایسا رابطہ پیدا کرنا کہ قرآن ہماری زندگیوں میں عملی طور پر نظر آئے۔ لہذا بعض مقامات پر فرمایا کہ کوئی شخص اگر قرآن کو اتنی مرتبہ قراءت کرے کہ حتیٰ یستظہرہ، کہ اس کے لیے وہ جو مطلب ہے آیات کا وہ اتنی مرتبہ قراءت کرے کہ وہ مطلب اس کے لیے روشن ہو جائے، وحفظہ، اور اس کو حفظ کر لے۔ ایک مقامات پر حفظ کے ساتھ فرمایا عمل بہی، کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ قرآن سے ایسا رابطہ رکھنا، قرآن کو ایسے تلاوت کرنا کہ قرآن کا مطلب میری زندگی میں عملی طور پر نظر آئے۔ قرآن کی وہ آیت کہ جو آپ بارہا تلاوت کرنے کے بعد، اس کے مطلب پر غور و فکر کرنے کے بعد، اب جب وہ مطلب آپ کی زندگی میں عملی طور پر ظہور کرے گا، یہ ہے قرآن کی وہ حفاظت کہ جو حافظے کی حفاظت سے زیادہ قوی اور بہتر ہے۔ لہذا ہمارے مقابلے پر برادران اہل سنت کے مکتب میں فقط زبانی یاد کرنے کے حفظ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، صرف قرآن میں نہیں، وہاں پر حدیث میں بھی ہے۔ لہذا وہاں پر دو طرح کے حافظ ہیں، حافظ القرآن اور حافظ الحدیث۔ اب جس کو پورا قرآن یاد ہو جائے زبانی، وہ حافظ القرآن ہے ان کے ہاں، اور جس کو کچھ ہزار احادیث یاد ہو جائیں وہ حافظ الحدیث ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں حفظ قرآن سے بھی مراد قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، اور روایات میں بھی حفظ جو ہمارے ہاں مراد ہے وہ یہی مراد ہے۔ لہذا ہمارے ہاں ائمہ کی روایات میں 40 حدیثوں کے حفظ کی ایک روایت ہے کہ جس کو مختلف ائمہ نے بیان کیا۔ اب علماء جب اس روایت پر عمل کے میدان میں اترے ہیں تو علماء نے، عرفاء نے، ان 40 احادیث کو زبانی یاد نہیں کیا ہے اور نہ اس کا شوق دلایا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ 40 احادیث جو ان کی نظر میں علمی اور عملی اعتبار سے مفید فائدہ ہو سکتی تھیں، ان 40 احادیث کو الگ کر کے ان کے اوپر علمی بحث کی اور ان کے عملی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی انہوں نے ان 40 احادیث کی حفاظت کیسے کی ہے کہ ان 40 احادیث پر علمی بحث کی ہے اور اس کو ایسے پیش کیا ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھنے کے بعد عملی طور پر اپنی زندگی میں نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی چہل حدیث کتاب ہے، جو احادیث آپ کو ایسی محسوس ہوئی کہ اگر ان پر علمی بحث کی جائے اور عملی طور پر ان کو انسان اپنی زندگی میں وارد کرے گا تو خود بخود یہ احادیث علمی اور عملی طور پر اس کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء نے چہل حدیث، 40 حدیثہ اس عنوان سے کتابوں کو لکھا۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ حدیث کے میدان میں بھی حفظ سے جو مراد لی گئی ہے وہ زبانی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حفظ سے مراد ایسے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا، ذہن اور حافظے میں نہیں، بلکہ ایسے اپنی قرآن کو زندگی میں اتارنا کہ قرآن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں نظر آنے لگے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن کی اصل حفاظت ہے۔ اب یہ مطلب جو کل بیان کیا گیا، اس سے مراد اصلاً حفاظ کی دل شکنی نہیں ہے، حفاظ کو یا حفظ قرآن کو ڈسکریج کرنا مراد نہیں ہے، نہ مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ڈفرینشیٹ کر کے کم از کم اپنے مومنین کو یہ بتا دیں کہ ہمارے مکتب میں صرف حافظے کی حد تک، صرف زبانی یاد کرنے کی حد تک نہ قرآن کی خاص اہمیت ہے نہ احادیث کی، بلکہ اگر کوئی حیثیت ہے تو کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ انسان حفظ کرے اس نیت سے کہ میں قرآن سے اپنے انس کو بڑھاؤں گا اور حفظ کرنے کے بعد عملی طور پر اپنی زندگی میں قرآن کا استعمال کر کے دکھاؤں گا، یا قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے اگر انسان حفظ کر رہا ہے تو یہ حفظ فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر وہ حفظ صرف اس لیے ہے کہ میں قرآن پڑھوں تو صحیح لیکن مجھے خود بھی سمجھ میں نہ آئے، تو اب اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے سمجھا دیجیے گا۔ لہذا بس یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کل آپ کی خدمت میں یہ مطلب عرض کیا تھا۔ مرحلہ صرف یہ ہے عزیزان من کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا ہم سے کہ مجھے یاد کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مقامات میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہم غور فکر تدبر کے ذریعے سے ان مقامات کو سمجھیں، انہیں پہچانیں۔ اب اگر ہم نہیں کریں گے غور تو کیا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا۔ لہذا قرآن کا کام ہے اشارہ کرنا، جیسے شہید کی حیات کو قرآن نے بیان کر کے کیا کہا کہ شہید زندہ ہیں، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے۔ اب اس بات سے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں شہید کی حیات کو درک کرنا ہے، اگر تم شہید کی حیات کو سمجھنا چاہتے ہو، تو اپنے شعور کی منزل کو بلند کرو، اپنے کانشس لیول کو، اپنے علم کے مرحلے کو بلند کرو، تاکہ تمہیں یہ حیات سمجھ میں آئے۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ جب شہید اس مرحلے کو درک کر سکتا ہے اور ایسی حیات کو انٹرٹین کر سکتا ہے، ایسی حیات کو گزار سکتا ہے، تو جن کی محبت میں یہ درجہ ملتا ہو وہ خود کس مرتبے پر ہوں گے؟ ان کا اپنا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا؟ اب ان کو درک کرنے کے لیے جن کی محبت میں مجھے مقام شہادت مل سکتا ہے، ان کو اگر درک کرنا ہو تو عام عقل اور عام فکر سے وہ ذوات مقدسہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور خود انسانی فطرت کا حصہ کیا ہے کہ جو چیز جتنی چھپی ہوئی ہو، جتنی پرسرار ہو، جتنی شے مشکل سے ہاتھ آنے والی ہو، انسان کے اندر اس کی قدر، اس کی جو قیمت ہے اور ویلیو ہے، وہ اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا خود حضرت احدیت، حضرت اقدس الہی، خود پروردگار عالم کی جو ذات ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت کیا ہے؟ خفا کی کیفیت ہے، اسرار کی کیفیت ہے۔ ہو ظاہر، وہ ظاہر بھی ہے، بہت سارے اسماء کے ذریعے سے ظاہر ہے، لیکن ہو الباطن، وہ باطن بھی ہے، خفا میں بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ بس پروردگار کی ذات کو وہاں تک پہنچنا، اس کا شعور اور ادراک حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کو اس نے بہت سارے ذوات مقدسہ کے ذریعے سے اپنے اسماء کے ظاہر کو بھی رکھا ہے، لیکن کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جو ہمیں خدا کے اسرار کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ اب جو ہمیں خدا کے اسرار کی طرف لے کر جانے والی ہے، وہ خود اسرار الہیہ میں سے ایک سر ہونا چاہیے۔ اب ان ذوات مقدسہ کے درمیان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ایک ایسی ذات ہے، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ اسرار الہیہ میں سے ایک سر ہے۔ اسماء حسنہ کی جو کیفیت باطن ہے، اسماء حسنہ کی جو کیفیت خفا ہے، اس کی ایک تجلی کون ہے؟ جناب سیدہ۔ لہذا اب جو خود اسرار الہیہ میں سے ہوگی، وہ ذات اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوگی، لیکن جناب سیدہ کی معرفت، اس سر کو پہچاننا، گویا راستہ ہے خدا کی اس کیفیت سری کو درک کرنے کی، باطن کی طرف۔ ہو الباطن کو اگر سمجھنا ہے تو زمین پر وہ چھپا ہوا، وہ باطن، وہ مخفی، وہ پرسرار ذات کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ اب چونکہ جناب سیدہ کی ذات کی کیفیت سری ہے، مخفی ہے، باطن ہے، لہذا اتنی آسانی سے سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت ممکن نہیں۔ لہذا اب حضرت ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جب بی بی کے تعارف کی منزل پر آ رہے ہیں، تو مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو ذات اس منزل پر ہوگی، اس کے القاب بھی مشکل ہوں گے۔ لہذا اب جب حضرت نے کہا کہ ایتہا الحوراء الانسیہ، جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حوراء الانسیہ ہیں، انسانی حور ہیں، تو اب ہم لوگ جن کو ابھی تک انسان نہیں سمجھ میں آیا، اسے حور کہاں سے سمجھ میں آئی؟ کبھی اب انشاءاللہ اگر اس لقب پر بحث رہی، حوراء الانسیہ پر، تو پھر وہاں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ہمیں تو ابھی انسان سمجھ میں نہیں آیا، حور کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ اور پھر انسانی حور ہونا یہ سمجھنا آسان کام نہیں۔ خود حور کا جو تصور ہے وہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، عالم آخرت، عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے. بس ایک اشارہ ہے صرف یہاں پر یہ موجود کہ یہ ذات وہ ہے جو زمین پر تو نظر آ رہی ہے لیکن تعلق عالم ملکوت سے رکھتی ہے. لہذا اس ذات کو سمجھنا آسان نہیں ہے. زیارت کے الفاظ سنگین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کو سمجھنا آسان نہیں. انہی میں سے ایک لقب. اب امام کا کام کیا ہے؟ امام ہمیں اشارہ کر سکتے ہیں، کچھ رازوں پر سے پردہ ہٹا سکتے ہیں. ایتو حل محدثاں، جناب سیدہ محدثہ. سوال کرنے والے پوچھے مولا محدثہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جس سے فرشتے تحدیث کریں، گفتگو کریں، حدیث کریں، جو فرشتے کے کلام کو سنیں. اب یہ پردہ معصوم نے اٹھا تو دیا ذات پر سے، لیکن میرے اور آپ کے لیے تو ابھی سفر معرفت شروع ہوا ہے کہ یہ فرشتے کو در کرنا یہ ہوتا کیا ہے؟ آیا ہم فرشتے کو در کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ادراک کی کوئی سرحد ایسی ہے جو اس سے جا کر ٹکرائے؟ لہذا پروردگار جو ہمیں کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کر آؤ، تو یہ غیب پر ایمان لانے کا راستہ اور راہ کیا ہے؟ وہ راستہ اور راہ یہی ہے. لہذا اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس راہ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جب آگے بڑھائیں گے تو غیب کے بہت سارے مراتب اور منازل ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے. لیکن اب اسی محدثہ کو سمجھنے میں ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ فرشتہ جو کہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، آیا ہم اس کو درک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں فرشتہ دکھائی اور سنائی دے سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ انسان کے اندر چیزوں کو درک کرنے کی صلاحیت، ہمارے اندر ادراک، کانشیس جو ہے ہمارا، وہ کتنی طریقے کا ہے. تو انسان کے اندر تین طرح کے ادراکات ہیں. ایک ادراک حسی کہلاتا ہے، ادراک مادی ہے کہ جس کا تعلق ہمارے حواسِ خمسہ سے. خود اس کی اپنی کچھ کیفیات ہیں جن کی طرف آج اشارہ کروں گا. اس سے اوپر ادراک حسی سے آگے ادراک عقلی ہے، وہ چیزیں جن کو عقل کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے. اور اس سے بلند اور آخری مرحلہ ادراک قلبی کا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف انسان کا قلب درک کر سکتا ہے. قلب کیا ہے؟ قلب انسان کی روح کا اشرف ترین حصہ ہے. اب اس کے اپنے ادراکات کیا ہیں، وہ کون سی منزل ہے جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور آیا اس مرحلے میں بھی کہیں کوئی منزل ایسی ہے کہ جہاں انسان فرشتے کو درک کر سکے یا نہیں، یہ وہ مطالب ہیں کہ جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن ہم نے سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ حسی مادی ادراک سے. اب مادی چیزوں کو درک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا عطا کیے ہیں؟ حواسِ خمسہ، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگتے ہیں، چکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. لیکن ان کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لمٹس لگائی. ہم ایک حد سے زیادہ دور کی چیزیں، ایک حد سے زیادہ چھوٹی چیزیں نہیں دیکھ سکتے. شفاف چیزیں ہمیں دکھائی، بہت چھوٹی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی. اب جو چیز ہماری حس کی دائرے سے باہر جاتی جائے گی وہ ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ غائب، غاب عن النظر، جو چیز نظر سے غائب ہو جائے. غاب عن السمع، جو چیز ہماری سماعت سے غائب ہو جائے. لہذا چیز بہت دور ہو جائے گی ہماری نظروں سے غائب، بہت چھوٹی ہو جائے گی نظروں سے غائب ہو جائے گی. اب یہ بھی غائب ہے یا نہیں؟ یہ غائب ہے. اس غائب کو کیسے درک کیا جائے؟ اس تک کیسے پہنچا جائے؟ اس تک پہنچنے کے دو ذریعے. ایک ذریعہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ یہ ہے کہ میری آنکھ ہی اتنی طاقتور ہو جائے کہ دور کی چیز دیکھنے کے قابل ہو جائے، میرے کان اتنے طاقتور ہو جائیں کہ بہت باریک سی آواز کو سننے کے قابل ہو جائیں، میری ناک اس قابل ہو جائے کہ بہت دور سے خوشبو سونگھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ کہ اگر میری آنکھیں، میرے کان، میری ناک، یعنی میرے حواس اگر طاقتور نہیں ہیں اور ان چیزوں کو دریافت نہیں کر پا رہے تو پھر مجھے کیا چاہیے؟ پھر مجھے چاہیے کہ میں کوئی ٹول استعمال کروں، کوئی ڈیوائس استعمال کروں. لفظ بدل دوں، ڈیوائس استعمال کروں، کوئی ٹول استعمال کروں. یعنی کیا؟ جو چیز جہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا
وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ استعمال کرو.
وسیلہ ہی ہے نا بھائی، یا وسیلے کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اللہ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادراک کی پہلی منزل پر ہی یہ سمجھا رہا ہے کہ یا خود کو بڑھا لو یا خود کو کہیں تک پہنچا دو، اور جہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہاں پر پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو.
وسیلہ ہے نا،
اور اب وسیلے کو جب اختیار کیا تو اب غور کیجیے گا، جتنا طاقتور وسیلہ میں استعمال کرتا جا رہا ہوں اتنی ہی کائنات کی وسعت میرے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ جو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں بھائی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن جب دوربین بنائی تو پتہ لگا نہیں، کائنات تو بہت بڑی ہے. جب دوربین سے ٹیلیسکوپ تک پہنچے تو پتہ لگا کہ نہیں، بہت زیادہ بڑی ہے. جب ٹیلیسکوپ نے ترقی کی اور ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ بتا دی تو پتہ لگا کہ جتنی ہم سوچ رہے تھے اس سے بھی بہت زیادہ بڑی. پھر یہ ٹیلیسکوپ ہم نے اٹھا کر خلا میں ایک مقام پر لگائی، سائز بھی بڑھا دیا، طاقت بھی بڑھا دی اس کی. اب جب سب کچھ کرنے کے بعد اس کو چلایا تو پتہ لگا کہ ابھی تک جو ہم سوچ رہے تھے کائنات تو اس سے بھی بہت زیادہ. اب جتنا وسیلہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے اتنی کائنات کی وسعت سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تو غیب بہت زیادہ، ابھی تو غیب ہی کی سرحد ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جا کہاں رہی. اچھا، یہ جو کچھ ابھی ہم دریافت کر رہے ہیں کیا یہ واقعاً ان سات آسمانوں میں سے کوئی ایک آسمان ہے بھی، یا ابھی ہم پہلے آسمان پر بھی پہنچے ہیں؟ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا. خدا نے سات آسمانوں کی بات کی ہے، پہلے تو ہم یہی نہیں ستاروں کو آسمان سمجھ رہے تھے، پھر جب اس سے آگے نکلے اب اس سے آگے جا رہے ہیں، اب تو جاتے جا رہے ہیں. آج پتہ لگ رہا ہے کہ جس کو ہم آسمان سمجھ رہے تھے پتہ نہیں وہ آسمان ہے بھی یا نہیں. اور اب یہ پہلے کی بات ہے، خدا نے تو سات آسمانوں کی بات کی ہے، پھر ساتواں کہاں پر ہوگا؟ اچھا، ساتویں آسمان تک بھی عالم ملک ہے، عالم مادہ ہے. جو ابھی پہلے آسمان تک نہیں پہنچا اس کے لیے ساتواں آسمان کس منزل پر ہوگا؟ پھر یہ عالم ملک ہے، ابھی عالم ملکوت کی داستان اس سے الگ ہے. تو ابھی تک تو ہم پہنچے، ہم تو ابھی تک مادے میں ہی پھنسے ہوئے، ہمیں وہی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اب یہ جو ہم ترقی کر رہے ہیں، اب سوال یہاں پر ایک یہ خود بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ترقی کر رہے ہیں کیا یہ ہماری انسان کی ترقی ہے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی انسان نے بڑی ترقی کر لی. کتنی ترقی کر لی؟ کہا جی دیکھو یہ ساری انسان کی ترقی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذات انسان کی ترقی تو نہیں ہے، یہ ترقی تو مادے کی ترقی ہے. یہ مادہ ترقی کر رہا ہے نا، ہم تو صرف اس ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس ترقی کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. انسان کی ترقی کب ترقی کہلائے گی؟ جب انسانی ذات میں کوئی چیز ڈیولپ ہو. یعنی کیا؟ مثلا میری آنکھ کسی قابل ہو جائے، میرا کان کسی قابل ہو جائے. مثلا حضرت آدم کے دور میں لوگوں کو جتنا نظر آتا تھا مجھے اس سے زیادہ نظر آنے لگے، ان کو جتنا سنائی دینے لگتا تھا اس سے زیادہ سنائی دے، ان کو جو سنگھائی دیتا تھا مجھے اس سے زیادہ. تو یہ ترقی ہوگی نا، میں کسی وسیلے کے بغیر کوئی کام کروں، میں کروں اپنی ذات سے انجام دوں تب ترقی کہلائے گی نا. یہ جو ابھی ترقی ہو رہی ہے اسی لیے یاد رکھے گا، سائنس علم ہے جو متعلق ہے مادے سے. سائنس جتنی ترقی کرے گا اس کا نتیجہ مادے میں ترقی کی صورت میں ضرور کرے گا، انسان میں ترقی نہیں ہو سکتی. یہ انسان کی ترقی تو نہیں ہے نا بھائی. بھائی پہلے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم خود سفر کرتے تھے، جب ہم نے جانور کو مسخر کر لیا ہم تیز سفر کرنے لگے. پھر جب ہم نے مثلا پہیے بنا کر مشین بنا لی، موٹر بنا لی تو ہم اور تیز سفر کرنے لگے. پھر ہم نے اور تیز مشینیں بنا لی، آخر میں ہم نے جیٹ طیارہ بنا لیا، تیز ترین رفتار سے چلنے والا جیٹ طیارہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیز کون چل رہا ہے؟ میں یہ طیارہ کون تیز چل رہا ہے؟ ہم تو بس بیٹھ رہے ہیں نا، تیز کون چل رہا ہے؟ طیارہ. بھائی ترقی تو اس وقت ہوگی جب میں کسی وسیلے کے بغیر تیز چلا سکوں کسی چیز کو. تب ترقی ہوگی نا. انسان کب ترقی کرے گا؟ انسان جب خود یہ کام کر سکے. لہذا آج اگر ہم تیز ترین چیز چلنے والی فرض کریں کہ جی F-16 ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو جو اس سے زیادہ تیز چلتی ہو, میرے علم میں نہیں ہے ابھی. ہو سکتا ہے چین نے کوئی ٹرین ایسی بنا لی ہو جو F-16 سے تیز چلتی ہو, شاید. اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیں, میرے علم میں ابھی تک F-16 ہی ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ F-16 تیز ترین جیٹ ہے, تو میں آپ سے کہوں بھائی کوئی چیز اگر ہزاروں میل سے کہیں پہنچانی ہو تو F-16 میں کتنی دیر لگے گی؟ آپ کہیں گے مولانا کچھ منٹ تو لگیں گے. تو مادہ ترقی کر کے کہاں پہنچا ہے؟ اس جگہ پہ کہ ہزاروں میل تک کوئی چیز اگر پہنچانی ہو کچھ منٹوں میں آپ اس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں. یہ مادے نے ترقی کی, ہم نے کیا ترقی کی؟ لہذا غور کیجیے گا. میں نے کیا کیا, عرض کیا کہ انسان ترقی اس وقت کرے گا جب اس کی ذات کے اندر یہ کمال پیدا ہو. لہذا اب قرآن نے ہمیں کچھ ایسے انسانوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو قرآن کی نظر میں ترقی یافتہ انسان ہے. لہذا اب ترقی یافتہ انسان ہوگا تو اس کی ناک ترقی یافتہ ہوگی. جب انسان کی ناک ترقی یافتہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیے, انسان نے ڈیوائس بنا لیا. آپ تصویر سات سمندر پار سے سیکنڈوں میں بلا لیں گے, آپ آواز کئی سات سمندر پار سیکنڈوں میں بلا لیں گے, خوشبو منگا سکتے ہیں. ہے کوئی ڈیوائس آپ کے پاس, کوئی موبائل, کوئی ایسی ٹیکنالوجی, کوئی ایسی چیز, آواز بھی منگا لی, تصویر بھی منگا لی, منگا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں کہ خوشبو آ جائے؟ کوئی خوشبو آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. بس ابھی ہم اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے. لیکن قرآن کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے جب انسان ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ناک کتنی ترقی یافتہ ہو جاتی ہے. ابھی مصر سے قمیض چلی نہیں ہے, ابھی مصر سے قمیض چلی نہیں ہے, کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کو خوشبو آنا. اب جس نے ترقی کی ہوئی تھی اس کو تو خوشبو آ رہی تھی, اور جنہوں نے ترقی نہیں کی تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ دیوانہ ہے, یوسف عمرے میں تو زمانہ ہو گیا. جب قمیض پہنچی تو پتہ لگا کہ دیوانہ کون ہے اور عاقل کون ہے. لہذا اب جہاں کام ترقی کرے گا وہاں پر کیا ہوگا؟ انسان کو 1400 سال کے بعد پتہ لگا کہ چونٹیاں باتیں کرتی ہیں باقاعدہ, یا پتہ لگا ہے انسان کو. اور 1400 سال پہلے اللہ نے بتایا, اور اس سے پرانی بات ہے کئی ہزار سال پہلے کی, کہ جناب سلیمان کے جو ایک ترقی یافتہ ہستی ہیں ان کا کان ہے جو کہ چونٹی کی آواز کو سن رہا ہے. انسان ترقی کرے تو اس کی آنکھ اس منزل پر پہنچ جاتی ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ کہہ رہا ہے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کرو, میں آسمانوں کے پردے بھی ہٹا دوں گا, عالم ملک کے پردے بھی ہٹا دوں گا, حتی عالم ملکوت بھی تمہیں دکھا دوں گا. یہ انسان ہے جو ترقی کر رہا ہے. لہذا اب غور کیجئے گا, حضرت سلیمان خود بھی کچھ کام انجام دے سکتے ہیں, لیکن یہی پیغام پہنچانے کے لیے اپنے وسیع کو استعمال کر رہے ہیں. اس سے کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے لیے تخت لے کر آئے گا؟ تو اب وسیع دیکھیں, اب غور کیجئے گا, یہ جو طاقت جناب آصف بن برقیہ استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی فزکس کا فارمولا نہیں ہے, نہ یہ کوئی اور فارمولا کسی اور چیز کا ہے, نہ کوئی ٹول استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی وسیلہ استعمال کر رہے ہیں. یہ انسان کی ترقی کا مرحلہ ہے. کہا آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں تخت موجود ہوگا, اور ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی تخت موجود ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حضرت نے کوئی جیٹ استعمال کیا؟ حضرت نے کوئی مشین استعمال کی؟ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں. بس بغیر وسیلے کے ہزاروں میل دور سے جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں بلا رہا ہے یہ انسان ترقی یافتہ ہے. اب حضرت سلیمان نے جناب آصف بن برقیہ کے ذریعے سے یہ کام انجام دلوا کر یہ بتایا جس کا وسیع اتنا طاقتور ہے, وہ نبی خود کتنا طاقتور ہوگا. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس کا وسیع اتنا طاقتور وہ نبی کتنا طاقتور ہوگا, اور اگر وہ نبی اتنا طاقتور ہے تو خود اس کا سید و سردار کتنا طاقتور ہونا چاہیے. لہذا یہ جو انگلیاں ستاروں اور چاند کے ٹکڑے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ سارے انبیاء کا زور زمین پر چلتا ہے, وہ جو سید الانبیاء ہے اس کا زور آسمانوں پر چلتا ہے. لہذا غور کیجئے گا, ہمارے نوجوان جو اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا دین کا کیا فائدہ, قرآن کا کیا فائدہ, اہل بیت اطہار کی جو اتباع ہے اس کا کیا فائدہ, تو عزیزان من قرآن بنیادی طور پر مادے کی ترقی کے لیے نہیں آیا ہے، انسان کی ترقی کے لیے آیا ہے. دین ہے وہ چیز کے جو انسان کو ترقی دینے والی ہے. انسان کو ترقی دینے والے مینبل کا نام معصوم کی اتباع ہے. اب اگر تم معصوم کی اتباع کرو گے تو معصوم تمہیں ترقی کے اور کمال کے کس مرحلے تک پہنچا سکتا ہے. اگر معصوم کے ساتھ جڑ جاؤ، معصوم کے پیچھے پیچھے رہو، معصوم کے ساتھ ساتھ رہو، تو معصوم کے ساتھ رہنے کا، معصوم کی اتباع کرنے کا، معصوم کے جز بن جانے کا مقام کہاں تک پہنچا دے گا معصوم تمہیں؟ یہ مقام سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروا دی. اور معراج کی وہ منزل کہ جہاں پر پہنچ کر اللہ کا مقرب ترین فرشتہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اس مقام سے آگے اللہ نے پیغمبر کی نالے کو آگے بڑھا دیا. تو اب میں پوچھ سکتا ہوں نا پروردگار، کیا نعلین تیری فرشتے سے زیادہ مقرب ہے؟ تو اب آئے گی جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ یہاں پر نعلین اور جبرائیل کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں حیثیتوں کا مقابلہ ہے. اس وقت حیثیت کیا ہے؟ کہ جبرائیل کی حیثیت صرف مصاحبت کی ہے، جبرائیل کی حیثیت اس وقت صرف ساتھ رہنے والوں کی ہے. لیکن یہ جو نعلین ہے اس نے اس وقت چاہے اعتباری طور پر چاہے جعلی طور پر لیکن پیغمبر سے جزویت کی کیفیت کو اختیار کر لیا ہے. اس وقت بھی اگر پوچھا جائے کہ یہ نعلین کس کی ہے تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا پیغمبر کی نالین ہے. تو یہ پیغمبر کی نالین ہونا پیغمبر سے جو جزویت اختیار کر رہا ہے اب اس کی فضیلت کا مقام بیان کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ جڑ کر جز ہونے کے منزل میں آ جائے اس کا مقام یہ ہے کہ جہاں فرشتہ نہیں جا سکتا وہاں پر جز اگر نالین بھی بن جائے تو اس مقام کو درک کر لیتی ہے. اب یہی جزویت زمین پر منیت کہلاتی ہے. لہذا اب یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے دو طرح کی منیتوں کو بیان کیا ہے. ایک مقام منیت وہ ہے کہ جہاں پر ایک طرفہ منیت، السلمان ہو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے، سلمان ہمارے جیسا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم سلمان جیسے ہیں. یہ منیت وہ ہے کہ جو ہم اور آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں، بس اگر چپل اگر نعلین حضرت کی نعلین اعتباری منیت حاصل کر لے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتی ہے. تو بتاؤ کہ سلمان کا اپنا درجہ کیا ہوگا؟ کہ جب سلمان کے لیے کہا منا اہل البیت، لیکن یہ ساری منیتیں اور ہیں جہاں منیت حقیقی کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا. ان تمام مقامات پر پیغمبر نے ایک طرف کے لیے منیت استعمال نہیں کیا بلکہ طرفین استعمال کیا. لہذا غور کیجئے گا، اہل بیت اطہار کے لیے چاہے انفرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو، جہاں کہیں پر بھی کہا پیغمبر نے دونوں طرف سب کے لیے، جناب مولا کائنات کے علی منی و انا من علی، جناب سید فاطمہ تو منی و انا من فاطمہ، حسن و منی و انا من حسن، حسین و منی و انا من حسین، سب کو انفرادی طور پر بھی دو طرفہ اور جب چادر کے نیچے جمع کیا تب بھی ایک ساتھ کیا کہا؟ انہم منی و انا منہم. تو اگر کوئی چیز اعتباری منیت حاصل کر لے تو سدرہ پر پہنچ سکتی ہے، اور جو حقیقی منیت رکھتا ہو خدا جانے اس کا کیا مقام ہوگا. حقیقی منیت ہے اللہ لہذا جزانے میں اب ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کیا؟ اگر آپ ان سے جڑ جائیں، ان سے اس مقام منیت تک پہنچ جائیں تو اہل بیت ہیں جو ہمیں ترقی دینے والے ہیں، انسانی وجود کو ترقی یافتہ بناتے ہیں. لیکن مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اور آپ ڈائریکٹلی درک کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے. لیکن اسی ادراک مادی، ادراک حسی کے مرحلے میں ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہی نہیں. یہ مت سمجھیے گا یہ ہمارے آج کل کے بچے سمجھتے ہیں انسان نے بڑی ترقی کر لیا. ہم نے جو بھی ترقی کی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ترقی کی, یعنی چیزیں موجود تھیں اللہ نے رکھی ہوئی تھیں ہم نے اس کو استعمال کیا. ہاں البتہ اس کو بعد میں ہم نے ترقی دیکھ کر مختلف شکلوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. لہذا یہ جتنے بھی مطلب آج کل ڈیوائسز ہیں جو کہ بغیر کسی تار کے بغیر کسی ظاہری وسیلے کے استعمال ہو رہے ہیں, یہ پہلے ہم نے جانور میں انسان کے تصور بھی نہیں تھا کہ میں بغیر کسی تار بغیر کسی ظاہری مٹیریل کے بغیر کوئی چیز کر سکتا ہوں. سب سے پہلے انسان نے چمگادڑ پر جب ریسرچ کی تو اس سے پتہ لگا کہ آواز کے ذریعے بھی فاصلوں کو ناپا جا سکتا ہے, ریڈار بنایا. ریڈار نے ترقی کی کرتے کرتے آج یہ وائی فائی ٹیلی فون یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی ریڈیو ہمارے ویوز پہ چلنے والے ڈیوائسز ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے سے موجود نہیں تھے. اللہ نے یہ سسٹم ہم سے پہلے حیوانات کے اندر رکھا ہوا تھا. لہذا جی پی ایس کا سسٹم کہ جس کے ذریعے سے آج کل آپ لوکیشن فائنڈ کرتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو جانا ہو لوکیشن لگاؤ جی پی ایس اور آپ کی لوکیشن وہ آپ کو بتا دے گا. ہم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کو یہ سسٹم دیا ہوا ہے. یہ سسٹم چونٹیوں میں بھی موجود ہے, یہ سسٹم مکھیوں میں بھی موجود ہے, یہ سسٹم اور بھی حیوانات کے اندر موجود ہے. لہذا جن جن حیوانات کو اللہ نے یہ سسٹم دیا ہے وہ اپنے گھر کا راستہ کبھی نہیں بھولتے. حیوان گھر کا راستہ نہ بھولے اور کائنات کا نبی گھر کا راستہ بھولے ہو سکتا ہے؟ اصل جمیع کمالات کا حامل ہے پیغمبر. جب پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھنے لگو گے تو پھر ایسے ہی نکلے گا. لہذا جانا ہمارے اندر اللہ نے نہیں رکھا, ہم نے مکھی مکڑی انہی چیزوں سے دیکھ کر جی پی ایس سسٹم بنایا. آج ہمارے سارے ڈیوائسز انہی چیزوں پہ چل رہے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب غور کیجئے گا, جن چیزوں کو ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی, دیکھیے وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے آنکھ مضبوط ہو جائے گی تو دیکھ لیں گے, جو چیز سن نہیں سکتے اگر کان مضبوط ہو جائے تو سن لیں گے, لیکن جس چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ نے, ہم نہیں رکھی نا صلاحیت, تو کیا کریں؟ بس ادراک کے حصے کے مرحلے پر ہی اللہ بتا رہا ہے میں تمہیں یہ صلاحیت دے سکتا تھا لیکن نہیں دی میں نے. اب جب نہیں دی تو میں کیا کروں؟ اب جب نہیں دی تو اس جگہ پر میں 100% محتاج ہوں وسیلے کا. بس اب جو میں درک نہیں کر سکتا اس کے لیے میں 100% محتاج ہوں کس کا؟ وسیلے. اب جس جگہ پر ہم 100% محتاج ہیں وسیلے کے, وہاں پر انسان کی مشکل کیا ہے؟ وہاں پر انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی علمی ترقی کے لیے اپنے لیے ہدایت کے راستوں کے لیے 100% ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وسیلے کے اوپر. دیکھیے اب یہ مرحلہ ہے نا, یہ پروردگار ہمیں بہت سارے اشارے یہیں پر موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہیں ہم اپنے حواس سے درک کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں کی اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت نہیں رکھی. ہم ڈیوائس پر مثلا اگر ٹمپریچر آپ نے دریافت کرنا ہو تو آپ کے اندر کوئی سسٹم ہے جو بتا دے گا کہ گرمی کتنی ہو رہی ہے سردی کتنی ہو رہی ہے؟ نہیں ہے نا. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تھرمامیٹر چاہیے. اور اگر مجھے وہی ہوا ہے اس کا اگر ٹمپریچر معلوم کرنا ہو تو تھرمامیٹر, لیکن وہی ہوا ہو اور اس کی رطوبت معلوم کرنی ہو, اگر ہوا ہی ہے نا, ہوا کا ٹمپریچر معلوم کرنا ہو تو تھرمامیٹر, لیکن ہیومیڈیٹی رطوبت معلوم کرنی ہو کہ ہوا میں کتنی رطوبت ہے تو پھر کیا تھرمامیٹر کام آئے گا؟ پھر تھرمامیٹر کام نہیں آئے. پھر ہمیں کیا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ اسے کہتے ہیں ہیگومیٹر. ہیگومیٹر ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں رطوبت آپ کو بتائے گا. تو بس انسان کو یہ سمجھنا ہے ہوا کی اگر دو صفات ہو جائیں, ہوا کے اندر دو صفات اگر ہو جائیں تو ان دونوں کے لیے ہمیں دو الگ الگ وسیلے چاہیے. اب 99 صفات تو اس نے ہمیں ویسے ہی گنوائی ہیں, ورنہ تو اس کی بے نہایت صفات ہیں, تو جس کی بے نہایت صفات ہوگی، یہ تو اس نے لطف کیا ہے کہ اس نے اپنی تمام صفات کو جاننے کے لیے صرف 14 وسیلے بھیجے ہیں۔ لیکن اب غور کیجئے گا، انسان اب ہائیگومیٹر مجھے تو نہیں پتا کیسے کام کرتا ہے، لیکن کم از کم اگر نام پتہ لگ گیا تو یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ ہائیگومیٹر سے رطوبت۔ بس یاد رکھیے گا، یہ جو مختلف اسماء ہیں بعض اوقات ان کا جان لینا بھی معرفت کی کوئی نہ کوئی منزل انسان کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، خود اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ بالکل ایسے ہی ہیں، کچھ صفات الہیہ ایسی ہیں کہ جو صرف نام کی معرفت کے ساتھ خود بخود آپ کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ لہذا جیسے ہی پیغمبر کا نام لیں گے تو مقام نبوت خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا، جیسے ہی مولا کائنات کا نام لیں گے تو شجاعت اور علم خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا، جیسے ہی جناب زہرا کا نام لیں گے تو طہارت اور عصمت خود بخود ذہن میں آئے گی، جیسے ہی امام حسن مصطفیٰ کا نام لیں گے تو حلم اور کرم خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا، جیسے ہی سید الشہداء کا نام لیں گے تو شہادت خود بخود سمجھ میں آئے گی، جیسے ہی امام زین العابدین کا نام لیں گے تو عبادت خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ بس مختلف اسماء، یہ جو اسماء کی کم از کم شناخت، کم از کم جو معرفت اسماء ہے وہ کم از کم اس مرحلے پر یہ بھی ہونا فضول نہیں ہے، یعنی ناموں کا جان لینا۔ لیکن اب انہی ناموں کے درمیان میں غور کیجئے گا، یہ انتظام پروردگار کا، جتنی میری اب یاد کیا، اب میں دو چیزیں، اس کے علاوہ اگر مجھے ہوا کی رفتار معلوم کرنی ہو، مجھے ہوا کے اندر سے کچھ اور معلوم کرنا ہو، تو غور کیجئے گا، جتنی میری ضرورت کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی میری ضرورت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، جتنی میرے اندر وسعت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اتنے ہی وسیلوں کی ضرورت مجھے زیادہ پڑے گی نا۔ اب میری ضرورت کے اعتبار سے ہے، میری ضرورت کے اعتبار سے ہے، بس یہ جو 14 معصومین ہیں ان کی ایک معرفت نام کی حد تک ہے، اب اس کے بعد جتنی میرے اندر وسعت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی معصومین کی میری زندگی میں۔ اب غور کیجیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ ہماری جانب سے، ان کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ جو بعض ہمارے بچے، بعض افراد ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آغا ہمارے ہاں مولا کائنات امام حسین، مثلا امام رضا، بعض ائمہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، تو بھیا مسئلہ ضرورت کی حد تک ہے، اپنی ضرورت کی وسعت کو بڑھانا شروع کر دو۔ اب یہی ہوتا ہے نا، دیکھیں اب جو ظاہری چیزیں ہیں، جو مبتلا بے چیزیں ہیں، ان کے لیے جو مسائل ہمیں جو ٹولز چاہیے وہ ظاہری ہیں، لیکن جہاں پر مرحلہ خفا کا شروع ہوتا ہے وہاں پر کچھ ذوات مقدسہ ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جو ظاہری طور پر خفا میں ہو۔ لہذا امام رضا کے بعد سے جو ائمہ کی ذوات مقدسہ کے اندر خفا کی منزل نظر آتی ہے، اب اس کا تعلق یہ ہے، میں جتنا ظاہر سے باطن کی طرف سفر کر چلا جاؤں گا اور جتنی میرے اندر ضرورت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی معصوم کی ضرورت خود بخود میری زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی۔ بس ایک مقام خود بخود ایسا آئے گا کہ جہاں پر امام محمد تقی مجھے اسی طرح سے ضرورت ہوگی جیسے مولا کائنات کی ضرورت ہے، امام نقی مجھے بالکل ویسے ہی ضرورت ہوگی جیسے امام حسین کی ضرورت ہے، امام عسکری کی ضرورت مجھے بالکل ویسے ہوگی جیسے امام رضا کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی میں خفا کے آخری منزل پر پہنچوں گا تو امام غائب مجھے اسی طرح سے چاہیے ہوگا جیسے امام ظاہر چاہیے ہوگا۔ لہذا اگر یہ مرحلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس ظرافت کو ہم درک کر لیں اور زمانے کے امام کی ضرورت میرے اندر اتنی شدید ہو جائے تو ہم اس مقام کو درک کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے امام نے فرمایا الانتظار هو الفرج، انتظار ہی فرج ہے۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے امام کی ضرورت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں امام کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہو تو انتظار اس کو خود اس منزل پر پہنچا دے گا کہ اس کے لیے انتظار ختم ہو کر فرج کی منزل حاصل ہو جائے گی۔ ضرورت کیا؟ لہذا اب ہمیں ضرورت ایجاد کریں، جتنی ضرورت ہے آپ کو ٹول, جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے. اب میں کمپیوٹر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں کون کون سے ٹول استعمال ہوتے ہیں, لیکن اگر میری ضرورت پڑ جائے تو مجھے بہت سارے ٹولس. جب میں یہ ٹولس استعمال کروں گا تو جو چیز میں درک نہیں کر سکتا اس کے لیے جو ٹول مجھے چاہیے میں 100% کیا ہو جاؤں گا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ. آج ہم موبائل پہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ موبائل جو ٹول ہے وہ ایک ایسا ٹول ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز ہم خود سے, ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. اب جب ہم یہ ٹول استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر ہم 100% ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ہماری ترقی, ہماری علم کی جو بلندی ہے اور ہمارے لیے ہدایت کے مرحلے میں جتنا یہ ڈیوائس ہمارا ایرر لیس ہوتا چلا جائے گا, جتنی یہ کم غلطی کرے گا اتنا ہی ہم ترقی کریں گے, اتنا ہی علم ہمیں حاصل ہوگا, اتنی ہی ہدایت ہمیں ملتی چلی جائے گی. لیکن اگر یہ ڈیوائس ایرر دینے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ڈیوائس میں ایرر ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. بھئی یہی ہوگا نا, کیونکہ ہے کچھ بتا کچھ رہا ہے, یہی ہوگا نا. اگر آپ کا جی پی ایس پرابلم کرنے لگے, جیسے آج کل ہو بھی جاتا ہے ہمارے یہاں, ہاں آپ ٹیکسی منگاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں لوکیشن پہ کھڑا ہوں, آپ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوں, بعد میں پتہ لگتا ہے بھائی سسٹم میں ایرر آ گیا. تو سسٹم میں ایرر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جانا کہیں چاہتا ہے پہنچ کہیں جاتا ہے. بس اب میں آسان لفظوں میں استعمال کر دوں تھوڑے سے اور بات کر سکتا, جہاں انسان 100% ڈیوائس پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے وہاں پر ڈیوائس کو ایرر لیس ہونا چاہیے, یعنی ڈیوائس کبھی سہو کا شکار نہ ہو, کبھی ہزیان کا شکار نہ ہو, کبھی نسیان کا شکار نہ ہو, کبھی خطا کا شکار نہ ہو. کیونکہ اگر سہو کا شکار ہو جائے, ہزیان کا شکار ہو جائے, نسیان کا شکار ہو جائے, خطا کا شکار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بجائے ہدایت کے گمراہی کی طرف لے جائے گا, لے جانا کہیں ہوگا پہنچا کہیں اور دے گا. تو انسان کو اتنی تو عقل استعمال کرنی چاہیے, ادراک کے حصے میں بھی تم جہاں کسی چیز پر 100% وسیلے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو وہاں پر تمہیں وسیلہ معصوم معصوم ہونا چاہیے. اشتباہ نہ کرے, غلطی نہ کرے, سہو نہ کرے, ہزیان و نسیان نہ ہو. تو اگر مادے کے مرحلے پر ہدایت کے لیے معصوم وسیلہ چاہیے تو خدا تک پہنچنے کے لیے غیر معصوم کیسے کام آ سکتا ہے؟ اگر وہاں پر کہیں ایسا ڈیوائس استعمال کر لیا, اگر خدا تک پہنچنے کے لیے غیر معصوم وسیلہ اختیار کر لیا تو کیا ہوگا؟ جانا خدا کے پاس چاہتے ہو گے, پہنچ کہیں اور جاؤ. لہذا جانا یہ مرحلہ مرحلہ ادراک حسی کا, جہاں پر انسان کو اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہے کسی ڈیوائس پر, تو اسی لیے پروردگار نے معصومین کا سلسلہ جاری کیا. میں نے عرض کیا جتنی ہماری ضرورت کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی معصوم کی ضرورت خود بخود ہماری زندگی میں شدید ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا ہم خدا کے اسماء باطن, اسماء سری کی ضرورت کو اپنی زندگی میں پیش دیکھیں گے اتنی ضرورت جناب سیدہ کی ہماری زندگی میں خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. اور یاد رکھیے گا, اگر غیبت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اسرار الہیہ میں سے ہو, حضرت حجت کی غیبت اگر اسرار الہیہ میں سے ہے تو حتیٰ غیبت کو سمجھنے کے لیے راستہ سیدہ کے دروازے سے ہو. سر کی دنیا کا راستہ اور باب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات. لہذا قصیدہ خوان قرآن, قصیدہ خوان جس کا پیغمبر اور انبیاء اور ائمہ رہے, اتنی عزت اور اکرام پیغمبر نے کر کے دکھایا, لیکن اس کے باوجود امت نے جو سلوک کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. لہذا پیغمبر اپنی جگہ پر تاکید کرتے رہے, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی وفات, اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہے اور پیغمبر کو وصیت فرما رہے. دو وصیتیں ہیں, ایک کہا مجھے قبر کی منزل اور تنہائی سے خوف آتا ہے، چاہتی ہوں کہ پیغمبر اپنی ابا مجھے لے لیں۔ دوسری خواہش جو پیغمبر سے مستقیماً کی ہے، پیغمبر کو بلا کر صرف ایک بار کی، کیا کہا؟ کہ یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھیے۔ خود پیغمبر بھی جناب زہرا سے متعلق اپنی علالت اور بیماری کے ایام میں کچھ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا شدید گریہ کیا پیغمبر نے کہ اصحاب نے اس سے پہلے کبھی پیغمبر کو ایسا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے شدید گریے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، اپنے بعد اپنی زہرا کے لیے، اپنی ضروریت کے لیے، اور دیکھ رہا ہوں گویا میری بیٹی میری امت کے ہاتھوں مسائے کو اٹھا کر مجھے مدد کے لیے بلا رہی ہوگی، کوئی میری بیٹی کی مدد کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ نبوت نے جو دیکھا تھا، مسلمانوں نے بہت جلدی جناب سیدہ کے ساتھ ریحانت اور رسول کو چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میں ایسا کچلا، پہلو کی پسلی ٹوٹ گئی، محسن ثابت ہو کر شہید ہو گئے، اور بی بی زمین پر گری ہوئی وا محمدہ کی آوازیں لگا رہی، وا مصیبتہ کہہ کر پکار رہی تھی، امت میں کوئی سیدہ کی مدد کرنے لگا۔ لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا آغاز تو پیغمبر کی شہادت کے جو ایام ہیں وہاں سے شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی جدائی خود سیدہ کے اوپر ایک اتنی بڑی مصیبت تھی جسے سیدہ کے علاوہ شاید کوئی صحیح معنی میں اس طریقے سے درک نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا خود پیغمبر کی جدائی ایک کوہ گرا ہے، اور جب پیغمبر کی طبیعت بہت خراب ہوئی ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور حضرت سے باتیں کرنا شروع کیں، حضرت کی آغوش میں سر رکھ دیا، بی بی سے باتیں کر رہے ہیں، اور اسی دوران کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہوش میں آتے ہیں، لیکن اسی دوران ایک مرحلہ غشی کا ایسا آیا جو ذرا طولانی ہو گیا، کافی دیر ہو گئی پیغمبر غشی کے حالت میں ہیں۔ پیغمبر کی اسی حالت میں سیدہ کے دل کو پریشان کیا ہوا تھا، اور اتنے میں کسی نے آ کے دروازے پر دستک دی۔ بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بھی میرے بابا استراحت کر رہے، آرام کر رہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہو گئے، دستک بھی شدید تھی، الفاظ یا آواز میں سختی بھی موجود تھی۔ بی بی نے پھر رد کر دیا، تیسری مرتبہ خدا جانے اس نے کیسے دروازہ کھٹکھٹایا، کیسے آواز لگائی کہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جانے۔ روایت کہتی ہے یہ آنسو پیغمبر کے چہرے پر جب ٹپکے ہیں تو پیغمبر نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی، اور جب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کر بیٹھ گئے اور کہا میری زندگی میں میری بیٹی کو کس نے بلایا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، پیغمبر سے سیدہ کا گریہ دیکھا نہیں جاتا، میری بیٹی کو کس نے رلایا؟ بابا دروازے پر کوئی آ رہا ہے اور بار بار پوچھ رہا ہے، بابا میں نے کئی مرتبہ رد کیا ہے، دوبارہ آ جاتا ہے۔ کیا سیدہ آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ دروازے پر آنے والا وہ ہے جو کسی سے اذن طلب نہیں کرتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، سیدہ آپ کے احترام کی خاطر دروازے پر کھڑا ہے، آپ کے احترام کی خاطر جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی یہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ ارے اتنا تو سیدہ کے ذہن میں رہا ہوگا کہ ارے اگر میں دروازے کے پیچھے موجود ہوں تو ملک الموت داخل نہیں ہوتا۔ دروازے کے پیچھے کہتی رہی ارے میں فاطمہ بنت محمد ہوں، لیکن امت کی طرف سے جواب آیا وَإِنَّ هُوَا کرے ارے دروازہ نہ کھولا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے, اور پھر امت نے کہا نہیں بلکہ دروازے کو آگ بھی لگا دی, جلتے ہوئے دروازے کو توڑ کر در و دیوار کے درمیان سیدہ کو کچھ
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع المزيد ايما القلب ينقلبون بارئها بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها منتقم زهراء منتقم کربلا منتقم اسیران کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما بارئها بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها تمام علماء مراجع اعظم بالخصوص حضرت السیستانی رہبر موزون انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت, حشد شابق اس کی رہبریت کی حفاظت فرما, جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما بار الہ بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا, مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماریوں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل و صاحب شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مرتبہ حسن